بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پاس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات، ہمارے آرکائیو اور تازہ ترین خبریں ملاحظہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں نشر کیا جائے گا. انداز جہاں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد عشر فجر انقلاب کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نشر ہوگا. خصوصی پروگرام کے بعد آپ سن سکیں گے ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین، آج کے دن کی مخصوص دعا کے ساتھ ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے تہران کے تمام اقدامات کو اس عالمی معاہدے کے عین مطابق قرار دیا ہے. ایران نے ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹھوس ایندھن سے کام کرنے والے ذوالجناح سیٹلائٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے پہلی آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی ہے. ہندوستان کے مرکزی وزیر نے نئے سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے. افغان حکومت نے طالبان کی تازہ تجویز کو امریکی اور شیطانی تجویز سے تعبیر کیا ہے. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے سعودی اتحاد کے ایجنٹوں کے ہاتھوں یمنی خواتین کو اغوا کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اور لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے پیر کے روز ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے تہران کے تمام اقدامات کو اس عالمی معاہدے کے مطابق قرار دیتے ہوئے امریکہ کے اس معاہدے میں واپس آنے پر تاکید کی ہے. ایرنا کی خبر کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے سی این این سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ بغیر وجہ سے عالمی ایٹمی معاہدے سے خارج ہوا تھا، لہذا اسے معاہدے میں واپس آنے کے لیے معاہدے کے دائرے میں رہ کر اپنی شرائط طے کرنی چاہیے. جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ایران معاہدے کی شک نمبر 36 کے مطابق ایٹمی معاہدے میں اپنا تعاون محدود کر رہا ہے اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا امریکہ کو ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہیے. اسی صورت میں ایران بھی اپنا رد عمل ظاہر کرے گا. اسلامی جمہوری ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران تمام پابندیوں کے منسوخ کرنے کے سلسلے میں امریکی اقدام کا منتظر ہے. ان کا کہنا تھا امریکہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے دائرے میں گفتگو کا امکان پایا جاتا ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شکوں کے مطابق ایران کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد میں کمی لانے کا اقدام اس بین الاقوامی سمجھوتے کے زندہ رہنے کا باعث بنا ہے. کہا کہ امریکہ کو پہلے مؤثر طریقے سے پابندیوں کو ختم اور قرارداد 22-31 پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اس مرحلے کے بعد مذاکرات کی میز پر واپسی کے بعد اپنے مراحل اور دیگر شرائط ہیں. انہوں نے طالبان کے وفد کے دورہ تہران کے بارے میں کہا کہ افغان حکومت کو اس دورے کی اطلاع ہے. ان کا کہنا تھا ایران افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور طالبان گروہ بھی مذاکرات کا ایک حصہ ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف سنی حکومت کی دھمکیوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران دھمکیاں نہیں دیتا, تاہم اگر ضروری ہوا تو بر وقت اور مناسب جواب دے گا. ایران نے ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹھوس ایندھن سے کام کرنے والے ذوالجناح سیٹلائٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے. وزارت دفاع میں ایرو اسپیس شعبے کے ترجمان مہندس حسینی کا کہنا تھا کہ ذوالجناح تحقیقی سیٹلائٹ کی لانچنگ پیش رفتہ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجام پائی اور اس میں ٹھوس ایندھن والے طاقتور انجن کا پہلی بار استعمال کیا گیا. انہوں نے ایام اللہ عشر فجر کی مناسبت سے ایران کے نیشنل ٹی وی چینل 4 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی وزارت دفاع کے ماہرین کی کوششوں سے ٹھوس ایندھن کے انجن سے کام کرنے والے سیٹلائٹ ذوالجناح کا کامیاب تجربہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کی یہ لانچنگ 3 مرحلوں پر مبنی تھی, جس میں پہلے اور دوسرے مرحلے میں ٹھوس ایندھن کا استعمال کیا گیا. ان کا کہنا تھا ٹھوس ایندھن کی وجہ سے سیٹلائٹ میں 220 کلو وزن اٹھانے کی توانائی پیدا ہو گئی, جبکہ مدار میں یہ 500 کلومیٹر کی جگہ لے گا. ایران کے نشریاتی ادارے IRIB کے ارسال کردہ نیوز اسٹوریز کو ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین کے زیر اہتمام منعقدہ ایشین ویژن نیوز فیسٹیول کی بہترین نیوز اسٹوری قرار دیا گیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق ایشیا ویژن فیسٹیول کے لیے سال 1000 سے زائد نیوز اسٹوریز ارسال کی گئی تھیں, جن میں سے جیوری ٹیم نے 7 مختلف شعبوں میں 100 بہترین اسٹوریز کا انتخاب کر کے انہیں انعام کا حقدار قرار دیا. ایران کے نشریاتی ادارے IRIB کو بہترین اور فوری نیوز کوریج کا پہلا انعام دیا گیا, جبکہ بہترین نیوز رپورٹنگ اور بہترین نیوز فوٹیج کے شعبوں میں بھی خصوصی انعام سے نوازا گیا. سوئٹزرلینڈ نے ایرانی کرونا ویکسین کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. سوئٹزرلینڈ کے وزیر صحت نے ایران اور مصر سمیت کرونا کی ویکسین بنانے والے غیر مغربی ممالک سے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے ایک تجارتی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں کرونا ویکسین کی کمی کی وجہ سے ملک کے وزیر صحت ایران اور مصر سمیت کرونا ویکسین بنانے والے غیر مغربی ممالک سے گفتگو میں مصروف ہیں. ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے پہلی آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی ہے. پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے اس نشست میں نالج بیسڈ اقتصادی تعاون میں اضافے کو ایران کے اسلامی انقلاب کی برکات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی طرف سے تمام ممالک بالخصوص ہمسایہ ملک پاکستان سے ترقیاتی تعاون میں اضافہ ایران کی بنیادی پالیسیوں میں شامل ہے. ایران کے سفیر کا مزید کہنا تھا دونوں ممالک کے عہدیداران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو 5 ارب ڈالر تک پہنچانے کی کوشش کریں. تہران میں تعینات پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعاون میں فروغ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی مذمت کی. سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ ایران و پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے. ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نے نئے سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے, جس پر مختلف طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق نئے سال کے بجٹ میں ان ریاستوں پر خاص توجہ دی گئی جہاں اس سال ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں. بجٹ میں جہاں صحت کے شعبے میں بجٹ کا حصہ بڑھایا گیا ہے, وہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جس سے عام لوگوں کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. بجٹ پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ مغربی بنگال, تامل ناڈو اور کیرالا جیسی ریاستیں اکنامی کوریڈور میں تبدیل ہوں گی. یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں اس سال انتخابات ہونے والے ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئے بجٹ میں نجکاری کے عمل کو اور تیز کرنے کی بات کی گئی ہے, جس کے پیش نظر دو سرکاری بینکوں سمیت سرکاری کمپنیوں میں حصہ داری بیچنے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو مبارکباد پیش کیا, جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں ایک بار پھر مڈل کلاس کو مایوس کیا گیا ہے. افغان حکومت نے طالبان کی تازہ تجویز کو امریکی اور شیطانی تجویز سے تعبیر کیا ہے۔ آریہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نائب صدر نے طالبان کی نئی امن تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس تجویز میں اغیار کی مداخلت کی بو آ رہی ہے۔ افغان نائب صدر محب اللہ نے طالبان کی نئی تجویز جس میں صدر اشرف غنی کے مستعفی ہونے اور قومی حکومت کی تشکیل کی بات کی ہے، سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس سے افغانستان میں تفرقہ اور اختلافات بڑھیں گے اور ملک میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ نے سعودی اتحاد کے ایجنٹوں کے ہاتھوں یمنی خواتین کو اغوا کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ الاحد خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصار اللہ کے سینئر مذاکرات کار اور ترجمان محمد عبدالسلام نے پیر کو بتایا کہ سعودی ایجنٹوں کے ہاتھوں شہر معرب میں 7 یمنی خواتین کا اغوا مذہبی اصولوں کی خلاف ورزی اور قبائلی روایات کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ ان کے اس کام کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا یہ ڈرون طیارہ پیر کی صبح لبنان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان کے بلیدہ علاقے میں اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت یہ اسرائیلی ڈرون حزب اللہ کے قبضے میں ہے۔ عراق کے مشرقی علاقے میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے جنوب مشرقی علاقے سمایہ کے ایک اسٹور میں دھماکہ ہوا، جبکہ دوسرا دھماکہ مشرقی بغداد کے ایک ماساج سینٹر میں ہوا۔ موصولہ خبروں کے مطابق سیکورٹی ذرائع نے متعلقہ علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور دھماکے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے اس ملک کی فوج کو دھمکی دی ہے کہ وہ فوراً اقتدار سے دستبردار ہو جائے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے پیر کی شام میانمار کی فوج سے کہا ہے کہ وہ فوراً اقتدار سے دستبردار ہو جائے۔ دوسری طرف ایران نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ میانمار کا سفر اختیار کرنے سے پرہیز کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سمعین، اب سماعت فرمائیے الات حاضرہ پہ مشتمل سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع عراق میں داعش کے لیے امریکی حمایت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
2 ہفتے پہلے جمعرات کی بات ہے، جب طویل عرصے کے سکون کے بعد عراقی دارالحکومت بغداد میں بیک وقت 2 دہشت گردانہ حملے کیے گئے تھے اور خودکش حملہ آوروں نے تہران اسکوائر پر دھماکہ کر کے 32 عراقیوں کو خاک و خون میں نہلایا تھا۔ بعد ازاں صوبے دیالہ، کرکوک، صلاح الدین، الانبار اور بابل میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں تیزی دکھائی دی اور داعشی عناصر نے بابل کے اہم اور اسٹریٹجک علاقے جرف النصر میں ہائی ٹینشن لائن کو تباہ کر دیا تھا۔ عراقی رکن پارلیمنٹ محمد البلداوی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے انٹیلیجنس ادارے ایک بار پھر داعش دہشت گرد گروہ کو منظم کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق شمالی صوبے صلاح الدین، کرکوک، الانبار اور اس کے آس پاس کے صوبوں میں داعشی دہشت گرد گروہ کے عناصر کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ادھر عراق کے دفاعی مبصر صبا الاکیلی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی فوجیں نے بابل اور جنوبی بغداد کے علاقوں میں ہیلی بونڈ کارروائیاں بھی انجام دی ہیں۔ صبا الاکیلی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی ہیلی بونڈ کارروائیوں کا مقصد داعشی اور دیگر دہشت گرد عناصر کو بابل کے اسٹریٹجک علاقے جرف الصخر منتقل کرنا ہے، جو اب جرف النصر کہلاتا ہے۔ جرف النصر جنوب مغربی بغداد کی جانب سے عراق کے مقدس شہر کربلائے معلہ میں داخلے کا انتہائی اہم اور اسٹریٹجک راستہ ہی نہیں ہے بلکہ دارالحکومت بغداد کی جنوب مغربی حفاظتی بیلٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس علاقے کو سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی نے عراقی رضاکار فورس کے تعاون سے 29 اکتوبر 2014 کو اس وقت داعش کے قبضے سے آزاد کرایا تھا جب بغداد واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے باوجود عراق میں موجود امریکی فوجی داعش کی پیش قدمی کو روکنے کے بجائے اس کی سرپرستی میں مصروف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جیو پولیٹک وجوہات کی بنا پر مغربی ایشیا اور خاص طور سے عراق میں طویل عرصے تک رہنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے علاقے میں داعش اور بعض دوسرے ناموں سے دہشت گرد گروہ تشکیل دے رکھے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور دیگر امریکی عہدیدار بارہا داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور انہیں تقویت فراہم کرنے میں واشنگٹن کے کردار کا کھل کر اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ علاقائی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے عوامی اور سیاسی مطالبے کی شدت کو دیکھتے ہوئے امریکہ داعش کے زیر زمین جتھوں کو پھر سے متحرک کر کے ایک بار پھر سن 2014 جیسی صورتحال عراق میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں عراق کے سیاسی اور عسکری ذرائع تواتر کے ساتھ ملک میں امریکہ کی تازہ نقل و حرکت کے بارے میں خبردار کرتے آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اندرون عراق امریکی فوجی سیٹ اپ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اتفاقی نہیں بلکہ کسی بڑے سازشی منصوبے کا حصہ ہیں۔
اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بیلجیم برسل سے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب محمد فیصل خان صاحب، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب، برسل سے یہاں پر موجود ہیں اس وقت محمد فیصل صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام۔
محمد فیصل صاحب، دیکھا جا رہا ہے کہ اگرچہ عراق میں اور شام میں داعش کا تقریباً قلقمہ کیا جا چکا ہے، اس کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس کی جو نام نہاد حکومت تھی اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں میں عراق میں خاص طور سے داعش کی سرگرمیوں میں قدرے اضافہ ہوا ہے، ایسا کیا ہوا ہے اور کیوں، اس کے پیچھے کیا محرکات عوامل دیکھ رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی آپ نے کچھ اپنے انٹرو بات کہی تھی کہ یہ تو اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ داعش ہو یا طالبان یا انتہا پسند جو گروہ تھے سارے، ان سب کو جو ہے بنایا ہی امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے۔ اب وہ مغربی طاقتیں درحقیقت اس علاقے سے نکلنے کے لیے اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان مفادات کو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ مفادات یہاں پہ اب ان کے پورے نہیں ہو پائیں گے، یا جو ان کے اہداف تھے وہ پورے نہیں ہو پائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ یہاں پر فعال ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جناب قاسم سلیمانی شہید صاحب کو جو ان کی جو اسیسینیشن کی گئی تھی وہ بنیادی طور پر کی اس لیے گئی تھی کہ انہوں نے جو امریکہ کی طرف سے جو دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک انہوں نے پھیلایا تھا، کیونکہ دیکھیے ان کا ایک پلان یہ ہے، یہ مسلم دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کے نام ہی سے گروپ بناتے ہیں اور انہی کے مطلب کریشن ان کی ہوتی ہے، کہیں تکفیری گروپ بناتے ہیں، کہیں القاعدہ کو مطلب کچھ لوگ لے کر آتے ہیں، تو یہ ان کا پورا پلان ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ خود امریکن تسلیم بھی کر چکے ہیں، ایون دو کہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کے تحت ان کو بنایا تھا۔ اب چونکہ امریکہ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے اہداف اصل میں مکمل نہیں ہو پائے ہیں، تو دوبارہ وہ چاہتے ہیں، اب جو نئی انتظامیہ آئی ہے وہ بھی کہیں یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ جو ہے ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، تو وہ اس کنٹرول کے کرنے کی خاطر جو ہے انہوں نے دوبارہ ان کو متحرک کیا ہے۔ اور ابھی دو ہفتے قبل جو آپ نے کہا کہ عراق کے اندر انہوں کاروائیاں شروع کی، ایون دو کہ ابھی ہم افغانستان میں بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی جو ہے ان کا جو گروپ ہے داعش کا آئی ایس ایس کا، اور یہاں پر یہ خراسان کے نام سے جو سامنے آئے ہیں، اور ابھی جو حالیہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں تو پتہ یہ لگا کہ وہ بھی وہیں سے آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنا تعلق عراق کے ساتھ اور شام کے ساتھ جو ہے انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ تو اس وقت اب کوئی دو رائے رہ نہیں گئی کہ امریکہ یا یہ صہیونی طاقتیں جو ہیں۔ اور اب اچھا، سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ جو انیکشن پلان جو ہے ایکسیشن پلان جو آ رہا ہے، انیکسیشن پلان اسرائیل کا صہیونیہ کا، اس پس منظر کے اندر بھی ان کو اب ضرورت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ خاص طور پہ مسلمان ممالک کو جس میں ایران ہے اور مشرق وسطی کے وہ تمام ممالک جو کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے حوالے سے کہیں نہ کوئی ان کی جو معاشی قوت کبھی بن سکتے ہیں ان کو کمزور کیا جائے، تو اس حوالے سے انہوں نے دوبارہ اس کو یہ جو ہے اس کی مومنٹم شروع کی ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی نقوی صاحب، کیا یہ سمجھا جائے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں چاہے وہ ڈیموکریٹ حکومت ہو یا ریپبلکن, وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور ان کی بنیادی پالیسی جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی پر مبنی اور استوار ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹ حکومت کے زمانے میں, جو اوباما انتظامیہ تھے, اس زمانے میں داعش کو جو ہے پروان چڑھایا گیا, داعش کی تشکیل ہوئی, اور اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھے ہیلری کلنٹن, انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا. تو اب جب ایک بار پھر, اگرچہ ٹرمپ کے دور میں ایسا نہیں رہا کہ داعش سے جو ہے حمایتیں کھینچ لی گئی تھی, ٹرمپ پوری طرح سے اس علاقے میں دہشت گردوں کی حمایت کرتے رہے, خود بھی ظاہر ہے دہشت گرد تھے, تو لیکن اس کے باوجود اب جب کہ بائیڈن انتظامیہ آ گئی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب ڈیموکریٹ حکومت جو امریکہ کی, وہ ایک بار پھر خطے میں اور خاص طور پر عراق میں داعش کی تنظیمیں نو کرے گی؟
ہاں جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ نئی جو حکومت آئی ہے وہ بھی اسی پالیسی کو ہی جاری رکھے گی جو ٹرمپ کے زمانے میں اور ٹرمپ سے پہلے جو اس خطے میں امریکہ کی رہی ہے, کیونکہ امریکہ کی پالیسیاں جو ہیں وہاں کے صدور نہیں بناتے ہیں, وہاں جو ڈیپ اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ میں ہے, جو ساری خارجی پالیسیاں بناتی ہے, خارجہ پالیسیاں بناتی ہے, اور جتنی امریکہ میں جو پالیسیاں بنتی ہیں تو اس میں اس ڈیپ اسٹیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ میں حکومت بدلتی ہے, یہاں ایک صدر آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے, تو اس سے ان پالیسیوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے, صرف طریقہ کار جو ہے امریکی حکومت کا اس میں تبدیلی آتی ہے. اوباما بھی وہی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے جو ٹرمپ حاصل کرنا چاہتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن بھی وہی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ٹرمپ یا اوباما حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ذرا اپنا چہرہ جو ہے وہ شدت پسند پیش کرتا ہے اور دوسرا پرامن اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن امریکی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے جو ہیں وہ ان کے اپنے قومی مفادات, امریکہ کے مفادات ان کے پیچھے ہوتے ہیں, اس علاقے کی اقوام اور مسلم امہ یا اسلامی ممالک کے مفادات جو ہیں وہ ان کے مد نظر نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نئی حکومت جو آئی ہے امریکہ کی, تو اس کے ایک بہت بڑے عہدیدار نے ابھی کہا ہے کہ ہم یہ جو یہاں پر مغربی ایشیا میں جو ہمارے فوجی موجود ہیں اور یہاں کی جو پالیسیاں ہیں, تو اس کے تناظر میں ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر کریں گے. یہ نئی جو امریکہ میں جو حکومت آئی ہے اس کے ایک بڑے عہدیدار کا یہ کہنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے دور اقتدار میں بھی وہ یہی دیکھیں گے کہ امریکہ کے مفاد میں کیا ہے, اور امریکہ کے مفاد میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں سے نہ جانا جو ہے امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے مفاد میں ہے. امریکہ اس خطے میں رہنا چاہتا ہے, امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو تحفظ دینا چاہتا ہے, چونکہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف امریکہ اقدامات کرتا رہتا ہے, تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کا تحفظ اور اس کو سیکیورٹی فراہم کرنا جو ہے وہ امریکہ کی ہر حکومت کا نصب العین رہا ہے اور نصب العین رہے گا, چاہے وہ ڈیموکریٹ حکومت ہو یا ریپبلکن حکومت ہو. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ امریکہ میں کون سی حکومت آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو امریکہ ہے جو یہاں پر رہنا چاہتا ہے, لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ صورتحال چونکہ خطے کی بدل چکی ہے اور استقامت جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے, امریکہ کی اپنی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر یا تو یہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیوں پر حقیقی معنوں میں نظر ثانی کرے اور اپنے فوجی وہاں سے نکال کر لے جائے, چونکہ اس کا یہاں پر ہزاروں میل دور آ کر جو ہے وہ کوئی کام بھی اس کا نہیں ہے اور کوئی معقول بھی نہیں ہے کہ امریکی فوجی اس علاقے میں موجود رہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے امریکی فوجیوں کو نکالنے کے لیے, تو جب تک امریکی فوجی موجود رہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کو پھر اپنے فوجی جنازے جو ہیں وہ بھی دیکھنے ہی پڑیں گے.
جی ہاں یقیناً ایسے ہی ہے, عزم بل جزم ہو چکا ہے عراقی قوم کا اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوج کو باہر نکالنے کا, اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن امریکی فوجی قافلے پر حملے ہو رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ امریکی سنسر کرتے ہیں, خبریں چھپاتے ہیں کہ کتنی لاشیں عراق سے امریکہ پہنچ رہی ہیں, لیکن وہ دن دور نہیں جب عراقی قوم پوری طرح سے اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوج کا صفایا کر کے رہیں گے, اور یہ ان کا واضح اعلان ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب داب لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فلعی سو محمد اپنے.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے اسلامی جمہوریہ ایران کی سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
سامعین نشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج ہم اس سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں. سامعین نشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
اور اسی طرح میں ناہید انوری بھی عشر فجر کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں.
قدم بڑھائے چلو جوانوں قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں. अंधेरी रातों की सिलवटों से सुनहरी सुबुहें झलक रही है,
सुनहरी सुबुहें झलक रही है, सुनहरी सुबुहें झलक रही है।
उभर रहा है उपक से सूरज, उभर रहा है उपक से सूरज, नुज़ूल अनवार है
جی ہاں ناظرین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 42 برس ہونے کو ہیں اور یہ انقلاب اپنے ابتدائی ایام کی طرح زندہ ہے۔ آج کے انقلابی جوان ظلم اور سامراج کے مقابلے میں اپنے آبا سے بھی زیادہ سرگرم ہیں۔ ان جوانوں نے انقلاب سے پہلے کی بدعنوانیاں اور تباہی نہیں دیکھی ہے۔ یہ انقلابی تحریک حتیٰ مسلط کردہ جنگ میں بھی شریک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلامی انقلاب کی ابتدائی برسوں کے انقلابیوں اور مجاہدوں سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ ثقافت، علم و سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست کے میدانوں میں سرگرمی عمل ہیں۔
سامعین، ایرانی قوم کا انقلاب یقیناً عصر حاضر کا ایک اہم اور مؤثر ترین واقعہ ہے۔ یہ انقلاب دینی اقدار اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر برپا اور کامیاب ہوا اور اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل پر منتج ہوا۔ یہ انقلاب ایک ایسے زمانے میں برپا ہوا جب دنیا کی اقوام اس بات کو تسلیم کر چکی تھیں کہ یا تو انہیں مشرقی کمیونزم کی حکمرانی اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنا ہوگا، یا مغرب کے سرمایہ دارانہ لیبرل نظام کی حکمرانی اور افکار و نظریات کو۔ اسی بات کے پیش نظر مختلف اور ممتاز دانشوروں نے اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اسلامی انقلاب کا جائزہ لیا۔ مختلف انقلابات اور حکومتوں کے بارے میں جو گوناگون نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں اسلامی انقلاب ایک ایسا بے مثال واقعہ تھا جو عصر حاضر کے کسی بھی دانشمند اور سیاستدان کے اندازوں سے میل نہیں کھاتا تھا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ کئی صدیوں سے سیاست میں دین نے کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا اور اسے دنیا میں ایک مسلمہ اصول کے طور پر مانا جاتا تھا۔
اسلامی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کے نظریے پر عمل درآمد بنی امیہ اور بنی عباس کے عہد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور جانشین کی حیثیت سے لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ اس زمانے میں بعض علماء نے دین کی حفاظت اور اسلام کا دامن مسلمان حکام کے غلط اقدامات کے دھبے سے بچانے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ سیاست اور سیاسی امور سے دین پر حرف آتا ہے، اس لیے دین اور سیاست دونوں کا اپنا اپنا الگ دائرہ کار ہے۔ ان علماء نے ان نااہل اور بے دین افراد کے خلاف قیام نہیں کیا جنہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اگر یہ اٹھ کھڑے ہوتے تو اہل حکمران باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کا انتظام چلاتے۔ البتہ بعض افراد نے برے مقصد سے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اسلام دین اور علماء کی اپنی عظمت ہے اور انہیں سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ سیاست ایک گندا کھیل ہے۔ ان کے مطابق دین اور سیاست دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور دین کو سیاست کے گندے کھیل سے دور رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کو تاریخ میں اس قدر دہرایا گیا کہ حتیٰ عصر حاضر کے عظیم مفکر اور مصلح سید جمال الدین اسد آبادی کے شاگرد شیخ محمد عبدے کا کہنا ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں سیاست سے، سیاست کے لفظ سے، سیاست کے معنی سے اور ہر ایسی بات سے جو سیاست میں کہی جاتی ہے، سیاست کے بارے میں ذہن میں پیدا ہونے والی ہر سوچ سے، ہر اس زمین سے جہاں سیاست کا ذکر ہو اور ہر اس انسان سے جو سیاسی بات کرتا یا اس کی تعلیم دیتا ہو یا سیاست کے بارے میں سوچتا ہو۔
اللہ 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 اللہ
ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی کامیابی سے تقریباً 30 سال پہلے اس غلط نظریے کی اصلاح کے لیے کتاب کشف الاسرار لکھی۔ اس کتاب کو آپ کی پہلی سیاسی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حکومت قائم کی ہے، اور واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 یعنی خدا، رسول اور اولو الامر کے سوا کسی کی اطاعت واجب نہیں کی، اور چونکہ ساری امت پر اولو الامر کی اطاعت واجب ہے اس لیے اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اولو الامر کون ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ علماء اور فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی نگرانی کریں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایسی واحد حکومت جسے عقل صحیح سمجھتی اور خندہ پیشانی سے قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فقیہ حکمران ہو، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ خدا کے قانون کی حکمرانی اور بالا دستی ہونی چاہیے جو کہ ملک اور عوام کے فائدے میں ہے، اور اسی قانون کے تحت حکومت کا انتظام چلایا جانا چاہیے، اور یہ کام علماء کی نگرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے ایک اور حصے میں لکھا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں حکومت علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس حکومت کی مجلس شورا فقہا پر مشتمل ہونی چاہیے یا اس پر ان کی نگرانی ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے متعدد روایات کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں اسلامی حکومت کی تشکیل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔
جی ہاں سامعین، اس میں شک نہیں کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ آپ نے علم اور عمل دونوں اعتبار سے دین اسلام کا احیاء کیا، البتہ خالص محمدی اسلام کا، کیونکہ آپ کے نزدیک پہلوی حکومت خلفائے بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتوں جیسی تھی۔ اسلام کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ حقیقی اسلام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ اسی لیے امام خمینی حقیقی اسلام کو روشناس کرانے کے لیے خالص محمدی اسلام، جبکہ اسلام کی غلط تشریحات کے لیے امریکی اسلام کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ان دو اصطلاحات کے بارے میں فرماتے ہیں، امریکی اسلام ایسا ظاہر اسلام ہے جو سامراجی طاقتوں کے مفادات کا محافظ ہے۔ امریکی اسلام ایسے بے حس افراد کا اسلام ہے جو اپنے سوا اور اپنی حیوانی آسائش کے سوا کچھ اور نہیں سوچتے ہیں، جو خدا اور دین کو تاجروں کی طرح مال و دولت اور اقتدار کے حصول کا سرمایہ سمجھتے ہیں، اور جو آیات و روایات ان کی مرضی اور مفادات کے منافی ہوتی ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ذلت آمیز طریقے سے ان کی تاویل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ امریکی اسلام ہے جو لوگوں کو سیاست اور سیاسی عمل کے فہم اور اس پر بات کرنے سے دور رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی بولتی ہوئی زبان یعنی امام خمینی نے بیان کی ہے، اور مسلم اقوام کو ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔
سامعین، یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کے آغاز میں معاشرے میں حکم فرما ماحول سیاست میں علماء کے حصہ لینے کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی واضح تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مضبوط ارادے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنی سیاسی اور دینی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آپ نے معاشرے کی صورتحال کے پیش نظر شروع میں شاہی حکومت کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پہلوی حکومت کی جانب سے دین کا اعلانیہ مقابلہ کیا جانے لگا، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی تبدیلی کے مقصد سے اپنی جدوجہد کا نیا مرحلہ شروع کر دیا۔
جی ہاں، اسلامی انقلاب سے قبل ایران پر حکم فرما نظام نے لوگوں کے ایمان و عقائد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شاہی حکومت نے لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا کرنے، گمراہ فرقوں کو مضبوط بنانے، اسلام کے بجائے مغربی ثقافت کو رائج کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ایرانی عوام نے اسلام کا دامن تھامے رکھا۔ آج ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر دشمنوں کی ہر طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ایک آزاد، خود مختار، باعزت، دیندار، ترقی یافتہ اور سائنسی میدان میں ریکارڈ قائم کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ ایران ایک علاقائی طاقت اور عالمی سطح پر ایک مؤثر ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مختلف علمی، ثقافتی، سیاسی اور فوجی میدانوں میں ایران نے یہ ترقی و پیش رفت کہ جس پر دنیا والے انگوش بدندہ ہیں، ایک دینی نظام کی حکمرانی میں ہی کی ہے، اور یہ شہیدوں کو پروان چڑھانے والی ایرانی قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ جیسا کہ امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں اسلامی انقلاب کو تحفہ الہی اور غیبی ہدیہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ ایران کا اسلامی انقلاب دوسرے تمام انقلابات سے مختلف ہے، برپا ہونے کے اعتبار سے بھی اور جد و جہد کے اعتبار سے بھی اور اٹھ کھڑے ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ مظلوم اور لوٹی ہوئی قوم کے لیے خدا تعالی کی جانب سے ایک تحفہ اور غیبی ہدیہ ہے۔ جی ہاں سامعین، اب ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ یہیں پر میں ناہید انوری اور میرے ساتھی
حسین تقوی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 14 بہمن، 19 جمادی الثانی اور 2 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 19 جمادی الثانی سن 8 ہجری قمری کو مسلمانوں کو سریہ ذات السلاسل میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ کچھ مشرکین نے مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن سے مقابلے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا، لیکن یہ دستہ دشمن کے فوجی وسائل اور ہتھیاروں سے مرعوب ہو کر واپس آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو دشمن سے مقابلے کے لیے دستے کا سردار بنا کر بھیجا، لیکن دشمن سے مقابلہ کیے بغیر یہ دستہ بھی واپس آ گیا۔ آخرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو فوج کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دشمن پر بھرپور حملے کر کے سپاہ اسلام کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی اس کامیابی سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے خود لشکر اسلام کا خیر مقدم کیا۔ بہت سے مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سورہ عادیات اسی کامیابی کی مناسبت سے نازل ہوا ہے۔ انیس جمادی الثانی سن 1211 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر شیخ کاظمینی تمیمی بغدادی کا عراق کے شہر کاظمین میں 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ازری کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایک فاضل ادیب و شاعر تھے اور انہوں نے زیادہ تر اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی مدح میں کہے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں قصیدہ ازریہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 1000 اشعار پر مشتمل اس قصیدے کا ایک حصہ جنگ احد کے بارے میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس عرب شاعر کا دیوان سن 1320 ہجری قمری میں بمبئی میں شائع ہوا۔ سن 1914 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب شوکت تھانوی پیدا ہوئے۔ سن 1930 میں ان کا افسانہ سودیشی ریل مہنامہ نیرنگ خیال کے سال نامے میں شائع ہوا۔ انہوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں موج تبسم، بحر تبسم، بار خاطر، نیلوفر، جوڑ توڑ، خدا نہ خواستہ اور قاعدہ بے قاعدہ قابل ذکر ہیں۔ چودہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو جب ایران میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی پر ہر جگہ جشن منائے جا رہے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انٹرویو میں یہ بھی فرمایا کہ عبوری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات کی راہ ہموار کرے اور آئین مرتب کر کے اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کرے۔ اسی کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ حسب دستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے۔ چودہ بہمن سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے فارسی زبان و ادب کے ممتاز ماہر ڈاکٹر سید حسن ناصری کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علمی دورے پر افغانستان گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر سید حسن ناصری نے اپنی عمر فارسی زبان و ادب کی تدریس و ترویج کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس موضوع پر نہایت اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.